ورحمة الله وبركاته على شيعته ومسلمين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سوا
اللهم صل على محمد وآل محمد
آمين نام کی بخشش کے لیے بار دیگر صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
شہداء اسلام شہداء مقتول تشیع و اس علاقے کے شہداء سب کے بلندی درجات کے لیے بار دیگر صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد
مؤمنین مؤمنات عزاداران سید الشہداء مجالس اعلیٰ جلوس عالی اعلیٰ مساجد امام بارگاہیں مراکز دینیہ مدارس دینیہ سب کی حفاظت و سلامتی کے لیے بابر بلند صلوات
اللهم صل علی محمد وآل محمد
بارے آقا بارے سے عزا کے جلد از جلد ظہور کے لیے صلوات
اللهم صل علی محمد وآل محمد
یہ بہت سارے مریضوں کے لیے مجھے کہا کہ آپ چند دن پہلے بھی کہے گئے ایک بہن نے اپنے والدین کے لیے جو بیمار ہیں ان کے لیے کہا ایک اور مریض ہے محمد آصف ایک کرنل مہدی علی مہدی صاحب ہیں اور اس کے علاوہ بھی چند ایک پہلے بھی مجھے مریضوں کے بارے میں کہا گیا تمام یہ مریض جن کے لیے کہا گیا آپ حاضرین میں سے اگر کوئی مریض ہو وہ اور آپ کے اعزاء و اقارب میں سے اگر کوئی مریض ہے وہ یا اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں چاہے جہاں کہیں بھی رہتے ہیں جو بھی مریض ہے سب کی شفا یابی کے لیے بابا بلند صلوات
اللهم صل علی محمد وآل محمد
سورہ زاریات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے مگر اپنی اطاعت کے لیے خلقت الاشیاء یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی اے آدم کے بیٹے میں نے اس ساری کائنات تیرے لیے خلق کی اور تجھے اپنے لیے خلق کیا یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے خلق کیا اور تجھے اپنی اطاعت کے لیے خلق کیا تجھے اپنی بندگی کے لیے خلق کیا تو بندگی اطاعت عبادت کے حوالے سے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا اور کوشش یہی ہے کہ عبادت اور بندگی کے وہ مصادیق اور وہ عبادتیں اور بندگیاں آپ کی خدمت میں عرض کروں جن کی طرف ہماری توجہ عام طور پر کم ہوتی ہے یا اگر ہوتی بھی ہے تو سرسری سی ہوتی ہے انہی میں سے ایک شکر پروردگار عالم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں پہنچ گئی اس کا اختتام آج کی اپنی اس گفتگو سے کروں گا شکر میں نے آپ کو بتایا کہ شکر لسانی بھی ہوتا ہے شکر قلبی بھی ہوتا ہے اور شکر عملی بھی ہوتا ہے شکر لسانی زبان سے آدمی اقرار کرے شکر قلبی یعنی دل سے معتقد ہو کہ مجھے جو کچھ ملتا ہے میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے خدا کا عطا کرتا ہے اور شکر عملی یہ ہے کہ اس نعمت کو انسان استعمال کرے اس چیز میں جس کا اس نے حکم دیا جس کو پاؤں میں پہننے کے لیے کہا اس کو سر پر نہ رکھے اور جس کو سر میں رکھنے کے لیے کہا اسے پاؤں میں پامال نہ کرے، ہر چیز کو اس کے مطابق استعمال کرے۔ اور اس کے پھر روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں وہ بھی عرض کی بعض نعمتوں کی کہ کون سی نعمت کو کس طرح استعمال کیا جائے، کون سی نعمت کا شکر عملی کیا ہے۔ آج انہی نعمتوں کے حوالے سے جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا حساس معاملہ ہے، تھوڑی سی حساس گفتگو ہے۔ شب جمعہ بھی ہے، شب مغفرت ہے، شب قرب الی اللہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کی رات ہے۔ آسمان پہ فرشتہ اول شب سے صبح تک ندا دیتا ہے، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی خدا سے آشتی کرنے والا، ہے کوئی قرض دار جو چاہتا اس کا قرض ادا کر دیا جائے، ہے کوئی حاجت مند جو چاہتا اس کی حاجت روائی ہو، ہے کوئی مریض کہ وہ شفا یابی چاہتا ہے۔ جو بھی جس قسم کی چیز چاہتا ہے آئے، خدا کی طرف سے منادی ندا دے رہا ہے، اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، وہ ہمیشہ سنتا ہے، وہ ہمیشہ عطا کرتا ہے۔ لیکن بعض زمان اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جب اس کی عطاؤں کے خصوصی دروازے کھلتے ہیں، جب اس کی عطا جوش مار رہی ہوتی ہے۔ یہ رات انہی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو ایسی گفتگو جو ہمیں خدا کی بندگی کے قریب کرے، خدا کی معرفت کے قریب کرے، آج کی رات بہت مناسب ہے، بہت بہتر ہے، چاہے وہ حساس ہی کیوں نہ ہو۔ صلوات پڑھے سامنے۔ اللہ 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 البتہ اتنی بھی حساس نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ جو میں عرض کروں گا آپ کے دل کی آواز ہے، آپ کے دل کی آواز ہے۔ لیکن ہم ناک کے بہانے، بعض لوگ کہتے ہیں ناک کٹ جائے گی، سنا ہے نا آپ نے، ناک کٹ جائے گی، ناک کے بہانے یا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس قسم کی دلیلیں لا کر ہم اپنی مرضی، اپنے دل، اپنی طاقت اور اپنی جو وسعت ہے اس کے خلاف مشکل کام کرتے ہیں۔ آج کی رات میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں تو مشکل کام نہ کریں، یہ احساس گفتگو ہے، مشکل کام نہ کریں۔ جس پتھر کو آپ نہیں اٹھا سکتے یا اس کے اٹھانے سے آپ کو کوئی مسل پل ہو جائے گا، آپ کے کمر کے مہروں میں فرق آ جائے گا، وہ پتھر نہ اٹھائے، یہ احساس گفتگو ہے، یہ پریشان کن گفتگو ہے، ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا۔ جو بات جو بوجھ آپ نہیں اٹھا سکتے، آج میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ نہ اٹھائیں، اپنے آپ کو ٹینشن نہ دیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو ٹینشن نہ دیں، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں تک ہر سر ہلے گا، ہر دل خوش ہوگا، لیکن چونکہ میں نے شروع میں حساس کہا، اس لیے بہت سارے چہرے جو زیادہ دور کی سوچتے ہیں وہ بھی سر نہیں ہلا رہے، وہ دیکھ کے وہ کہتے ہیں پہلے تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کہ دیکھیں وہ ہے کیا۔ ابھی جو کہہ رہے ہیں نا پتھر اٹھانا، جو نہیں اٹھا سکتے نہ اٹھاؤ، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے نہ اٹھاؤ، جو مشکل کام ہے تمہارے لیے اسے نہ کرو۔ یہ تو جب یہ بات کھلے گی، یہ کتاب کھلے گی اور پتہ چلے گا اندر کیا ہے، پھر دیکھیں گے کہ سر ایسے ہلانا ہے یا سر ایسے ہلانا ہے۔ لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں ابھی تک جتنی آپ کی خدمت میں گفتگو کی، یہ بات ضرور آپ کے ذہن میں پہنچی ہوئی ہوگی کہ ذاتی میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میرا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، میں چاہوں تو آؤں ایسی باتیں کروں جو آپ کو خوش کرے، آپ بنار بنائے خوش ہوں اور خوش خوش آئیں اور خوش خوش چلے جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا ضمیر مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں آپ کو صرف تفریح فراہم کرنے اور خوش کرنے کے لیے یہاں پر اتنا لمبا سفر کر کے نہیں آیا ہوں۔ اپنی دانش میں نہیں کہتا، جو کچھ میں عرض کروں گا، جو کچھ کہتا ہوں وہ سب 100% درست ہے، کوشش یہی کرتا ہوں قرآن اور روایات کی روشنی میں کہا جائے اور عرض کروں، تو میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ جو کچھ میں نے کہا بس وہ وحی منزل ہے، ممکن ہے اس میں اشتباہ ہو، لیکن کوشش یہی ہے، نیت یہی ہے کہ آپ کو کوئی اچھی باتیں، کوئی اچھی معلومات، کوئی زندگی کو سنہرا بنانے کے اصول، کوئی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے قریب کرنے کی باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر جاؤں، تو اسی حوالے سے یہ آج کی گفتگو بھی ہے، تھوڑی مہم ہے کیونکہ معاشرتی گفتگو ہے، آپ کے اور ہر معاشرے کے درد بیان کرنا چاہتا ہوں آج آپ کی خدمت میں۔ ایک صلوات کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
خدا تعالی ہمیں نعمت دیتا ہے، کیونکہ نعمت اور نعمت کے شکر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس لیے یہ مربوط تھی، اس سے تو عرض کر رہا ہوں۔ خدا تعالی ہمیں نعمت دیتا ہے، استعمال کے لیے دیتا ہے، اور ہم اس نعمت کو مشکل بنا لیتے ہیں، ہم اس نعمت کو مشکل بنا لیتے ہیں، یا جتنی نعمت دیتا ہے اس سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم اس نعمت سے نہ صرف ایک بھرپور استفادہ نہیں کر سکتے بلکہ بعض دوسرے لوگوں کے لیے مشکلات بھی کھڑی کر دیتے ہیں۔ اس کے ذمے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ خدا تعالی ہمیں خوشی دیتا ہے، خدا تعالی ہمیں خوشی دیتا ہے، خوشی اب اولاد کی ولادت کے سلسلے میں بھی ہو سکتی ہے، اولاد کی منگنی کے سلسلے میں بھی ہو سکتی ہے، اولاد کی شادی کے سلسلے میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے ملتی جلتی بہت ساری خوشیاں خدا تعالی ہمیں نصیب کرتا ہے، لیکن ان خوشیوں کو ہم اپنے لیے وبال جان بنا لیتے ہیں، خوشی کو ہم اپنے لیے مصیبت بنا لیتے ہیں۔ کس چکر میں؟ ناک کے چکر میں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں کیا رائج ہے، ہمارے یہاں ناک بہت زیادہ رائج ہے، ناک کٹ جائے گی، پتہ نہیں یہ ناک کیسی ہے جو کٹتی بھی ہے اور پھر جڑ جاتی ہے پھر کٹتی ہے، بہت زیادہ اس کی دھمکی دی جاتی ہے، ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، ان چکروں میں پڑ کے ہم اچھی خاصی خوشی ہوتی ہے، ایسی خوشی کی جو ہمیں خوش کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے، ہم خوشحال ہوں، ہماری صحت پہ اس کا اچھا اثر پڑے، بجائے اس کے وہ ٹینشن بن جاتی ہے، بجائے اس کے وہ ٹینشن بن جاتی ہے۔ ہمارے اپنے عزیزوں میں سے ایک ہیں، وہ بہت ہی زیادہ ہنس مکھ ہیں، ہنسی مذاق جس محفل میں ہوتے ہیں سب کو ہنساتے ہیں، شادی وادی کی محفل میں تو وہ ان کی ہنسانہ عروج بھی ہوتا ہے، ہنسی مذاق شغل میلا ہر کسی کے ساتھ مذاق کرنا شغل لگانا۔ تو ابھی ایک دو سال پہلے ان کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی شادی آ رہی تھی، اس کی تیاری کی باغ دوڑ میں لگے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے مذاق کیا، میں نے کہا کہ دوسروں کی شادیوں میں تو آپ نے بہت خوشیاں بکھیری، دوسروں کی شادیوں میں تو آپ نے بہت خوشیاں بکھیری، اب آپ کے اپنے بیٹے کی شادی آپ کیا کریں گے؟ پتہ ہے میں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا شادی دوسروں کے گھر میں اچھی لگتی ہے، جب اپنے اوپر آتی ہے تو یہ شادی مصیبت بن جاتی ہے، حالانکہ اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، شادی کیا بن جاتی ہے؟ مصیبت بن جاتی ہے۔ کیوں بنتی ہے؟ خدا مصیبت بناتا ہے اسے، یا ہم خود اسے مصیبت بنا لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تھوڑا آپ کو تیار کرنے کے لیے، کہتے ہیں جنگل کے بادشاہ شیر کی شادی تھی، بارات جا رہی تھی اور آگے آگے چوہا ناچ رہا تھا، سارے جانور ساتھ جا رہے تھے تو چوہا بھی زیادہ خوش آگے آگے ناچ رہا تھا، تو کسی جانور نے اس سے کہا یار کہ ہم سب خوش ہیں، بادشاہ کی شادی ہے، ہم سب بارات میں شریک ہیں، لیکن تم کچھ زیادہ ہی خوش ہو، کیا چکر ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہا کیا؟ میں اس کا بھائی ہوں، میں شیر کا بھائی ہوں۔ اس نے کہا کہاں چوہا اور کہاں شیر؟ کہا شادی سے پہلے میں بھی شادی سے پہلے میں بھی شیر تھا۔ یہ کون سی شادی ہے؟ یہ وہی شادی ہے، شادی یعنی خوشی، جس کو ہم مصیبت بنا لیتے ہیں۔ اب آپ آہستہ آہستہ ذہنی طور پہ آمادہ ہو گئے ہوں گے کہ ہم کس طرح سے شادی کو مصیبت بناتے ہیں، کیسے کیسے کام، کیسے کیسے رواج، الٹے سیدھے رواج۔ اسلام کہتے ہیں ایک مقدس محفل پر گزار منعقد کرو، نکاح کی محفل ہو، اس کے مومنین مومنات کو دعوت کرو، ایک ولیمہ جتنی تمہاری بساط ہے بندوبست کرو اس کا، ایک اچھا سا سادہ سا مناسب سا کھانا سب کو دو، اپنی خوشی میں شریک کرو، دعا کرو اور خدا حافظ، اپنے اپنے گھر چلو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے ایسے رواج، بہت ساری ایسی چیزیں، البتہ جو ظاہری طور پہ یعنی حرام نہیں ہے، خرچے خام خواہ کے خرچے، یہ پتہ نہیں فلاں رسم ہے، یہ فلاں رسم ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے، اب اس طرح ہو رہا ہے، اب اس طرح ہو رہا ہے۔ یقین کریں میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ چیزیں یہاں پر بھی ہوں گی، کیونکہ آپ ہم سے جدا نہیں ہیں اور ہم آپ سے جدا نہیں ہیں. جب خاندان میں شادی آتی ہے تو پورا خاندان پریشان ہوتا ہے. پورا خاندان شادی مثلا فرض کریں میرے بیٹے کی ہے, میرے بھائی, میری اہلیہ کے بھائی, میری اہلیہ کے سارے رشتے دار اور میرے سارے رشتے دار سب پریشان ہیں. کیوں؟ بہت بڑا خرچہ آ گیا, سب بچوں کو نئے جوڑے لینے ہیں, پتہ نہیں شادی والی گھر یہ دینا ہے, فلاں یہ کرنا ہے, پتہ رسم انا کے لیے الگ جوڑا ہونا چاہیے, بارات کے لیے الگ جوڑا ہونا چاہیے, ولیمے پر الگ جوڑا ہونا چاہیے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. ہر شخص پریشان ہوتا ہے. شادی والوں کو چھوڑ کے جو دوسرے رشتے دار ہوتے ہیں, درجہ اول کے بھی نہیں, درجہ دوپوں کے جو رشتے دار ہوتے ہیں, ان کے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں, ان کے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. اب درجہ اول کے جو رشتے دار ہیں ان کا کیا اثر ہوتا ہے, اور وہ خوش قسمت یا بد قسمت جن کے گھر شادی ہوتی ہے ان کا کیا اثر ہوتا ہے. ایک سادہ سا کام تھا, ایک چند گھنٹے کا کام تھا, اور نعمت ہے, یہ بھی خدا تعالیٰ کی نعمت ہے, انسان کی اولاد اس کی زندگی میں جوان ہو اور وہ اپنے ہاتھوں سے, مثلا بیٹی ہے تو اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو مثلا اپنے اس کے سسرال, اس کے دولہا کے ساتھ رخصت کرے, یہ اس کی خوش نصیبی ہے, اس کے لیے ایک نعمت ہے. اسی طرح لڑکے کے باپ کے لیے, ماں کے لیے, اس کے لیے ایک نعمت ہے کہ ان کی نظروں کے سامنے ان کی زندگی میں ان کا بیٹا جوان ہو گیا اور وہ اس کی آپ شادی کر رہے ہیں, دونوں کے لیے نعمت ہے. لیکن اس نعمت کو مصیبت بنا دیتے ہیں, ناک کے چکر میں اور لوگ کیا کہیں گے چکر میں. اور یقین کریں کہ اپنے کانوں سے سنا ہے, بہت بڑے بڑے کھانوں کا اور دس دس بارہ بارہ ڈشوں کا انتظام ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں, کھاتے ہیں, ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے, لاکھوں میں خرچہ ہوتا ہے. جی میں یہ ساری باتیں اپنی کر رہا ہوں, مجھے یقین ہے ادھر بھی اس سے ملتی جلتی باتیں ہوتی ہوں گی, لاکھوں میں خرچہ ہوتا ہے. اور جب لوگ کھا کے جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جو چھوٹا گوشت انہوں نے بنایا تھا, یہ اصل میں موٹا گوشت تھا, اس کی گوٹیاں چھوٹی چھوٹی کھاتی تھی, یہ جو فلاں بنایا تھا اس کا گوشت وہ باسی ہو گیا تھا, اس سے بو آ رہی تھی, وہ جو پالک گوشت بنایا تھا اس میں یہ تھا, وہ جو چیز بنائی تھی اس میں مرچی تیز تھی, وہ جو چیز تھی اس میں یہ تھا. جن لوگوں کی باتوں کی خاطر, جن لوگوں کی خاطر وہ ناک کاٹ جائے گی ان کے سامنے, وہی کھا کے جب جا رہے تھے, ایسی باتیں کرتے ہیں جی کرتے ہیں, ہمارے یہاں تو ہوتی ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے. اتنا ابھی ہماری ایک شادی ہوئی قریبی رشتے داروں کی, رسم حنا اور ولیمہ, چونکہ وہ لڑکے والے تھے, رسم حنا اور ولیمے کی جو روٹی کا ٹوٹل بل بنا وہ 12 لاکھ روپے, 500 افراد رسم حنا میں تھے کھانے کے لیے اور 1200 افراد ولیمے میں تھے, 1200 افراد, 12 لاکھ ان کا بل بنا. چونکہ ہمارے قریبی رشتے دار ہیں, یقین کریں وہ جو بیچ میں واسطہ تھا وہ اب فون کرتا ہے کہ باقی پیسے دو اور یہ آگے سے ملتے ہی نہیں ہیں. اب وہ پریشان, اس نے کہتے ہیں کیٹرنگ والے سے میں نے بات کی تھی, بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا جب میں آ رہا تھا, وہ میرے پاس بھی آیا کہ اب کیا کریں, پتہ نہیں 4 لاکھ ان کے رہتے ہیں, وہ نہیں دے رہے, ادھر فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بس آج دیتے ہیں کل دیتے ہیں, وہ آگے وعدہ کرتے ہیں, پھر جب آج کل آتا ہے وہ کہتے ہیں پھر ملتے ہی نہیں ہیں, پھر 2 دن بعد ملتے ہیں, ایک ٹینشن بنی. شادی تھی گھر میں, پہلی لڑکے کی شادی تھی اور یہ تھوڑی مصیبت ہے, الگ الگ سب پریشان ہیں گھر والے, اب پیسے کیسے پورے کریں. ناک تو بچ گئی لیکن آپ تو روز ناک کٹ رہی ہے, پیسے دینے ہیں جس کو, جس کو وعدہ ہوا تھا نا, فلاں دن دیں گے, ولیمے کے دوسرے دن دیں گے, اب روز پیسے دینے ہیں, روز ناک کٹتی ہے, اب پرواہ نہیں. تو کیا بات ہے, پہلے دن ہی ایسے رواج, ایسے سسٹم ہم کیوں بناتے ہیں کہ بعد میں پھر جو ایسی سر بھی کبھی فون بند کرنا پڑ جاتا ہے, کبھی فون اٹینڈ نہیں کرتے, کبھی بیٹھے ہوئے یہیں پہ الحمدار روڈ میں آپ فون کر کہتے ہو میں اصل میں آیا ہوں, سبھی آیا ہوں, الحمدار روڈ سے کہتے ہیں میں سبھی آیا ہوں, ان شاء اللہ جب آؤں گا جھوٹ بول کے خدا کی بارگاہ میں بھی اپنی آبرو ریزی کر کے, کیا لوگوں کے سامنے ناک بچ جائے, اور لوگوں کے سامنے ناک کیا بچی ہے کہ جب جا رہے تھے گھر کو کہہ رہے تھے چاول ایسے تھے اور سالن ایسا تھا اور وہ ایسا تھا وہ ویسا, یہ حالت جائز ہے, یہ حرام. اس طرح آپ کہیں کہ شریعت نے ایسی شراب حرام کی ہے, وہ حرام کیا, اور آپ کو اس طرح حرام نہیں کیا, یہ جائز ہے. لیکن یہ ایسا جائز جو آخر میں جھوٹ بلوائے, ایسا جائز جو آخر میں وعدہ خلافی کروائے, وہ پھر خود بخود کیا آ جاتا ہے, حرام میں تبدیل ہو جاتا ہے. شادی ایک نئی زندگی کا, ایک لڑکے اور لڑکی کی نئی زندگی کا آغاز ہے, بنیاد رکھی جا رہی ہے, اور اس بنیاد میں عبادت خلافی جھوٹ اور اس قسم کی چیزیں شامل ہو جائیں تو یہ جو ایک نئے گھر کی بنیاد رکھی گئی ہے، ایک گھر جب پروان چڑھے گا تو اس میں خیر و برکت ہوگی، ان کی آپس کی زندگی میں خیر و برکت نہیں ہوگی، ان کی اولاد اس میں بھی خیر و برکت نہیں ہوگی۔ کتنی آپ نے ایسی شادیاں دیکھی جو بڑی دھوم دھام کے ساتھ کی گئی، وہ پورے علاقے میں بڑا ہفتہ پورا جشن ہوتا رہا، ہفتہ پورا لوگ کھاتے رہے پیتے رہے، عیش ہر کام ہوتا رہا، سال ہی نہیں گزرا طلاق ہو، ختم ہو، برکت نہیں تھی، ساری زندگی کی چاک 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 طلاق نہیں ہوتی، ہر وقت جھگڑا، ہر وقت اختلاف، ہر وقت رونا، بہت ساری چیزیں ہیں اس رسم و رواج میں آ کر۔ ابھی میں کیا کیا بیان کروں، وہ جو لباس آتا ہے دھلے کے جو سوٹ آتے ہیں، دلہن کا جو پتہ نہیں، ہمارے یہاں غرارہ کہتے ہیں، آپ کیا 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 کہتے ہیں، لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، ایک دو گھنٹے کے لیے پہنایا جاتا ہے اور وہ پیسے کے ختم، ٹھیک ہے، کون اس سے خوش ہوتا ہے؟ اگر ہر شخص سے پوچھا جائے، ہر شخص کا اپنی جگہ بھی کہتا ہے یار یہ غلط واقع مار دیتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر آتی ہے وہ سب سے آگے نظر آتا ہے جو سارے کام کرتے ہیں، اور بہت سارے دوسرے خاندانوں کے لیے، بہت سارے دوسرے لوگوں کے لیے، چونکہ جتنے رواج بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی، نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور پھر طلاق کرتے کرتے مشکل ہو جاتے ہیں، عمریں بڑھتی چلی جاتی ہیں، شریعت کی نافرمانی ہوتی جاتی ہے اور ہم ناک کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ خدا آج سے چلا جائے، قرآن آل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا عمال ہو جائیں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو جائیں، ہمیں یہی پرواہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور ناک نہ کٹے، ہماری زبان میں کہتے لاکھ لعنت ایسے ناک کو، ایسے لوگوں کی باتوں کو، کہ انسان اس چکر میں آ کر خدا اور رسول اور قرآن آل بیت اور خود اپنے آپ کو تباہ کر دے، کیا فائدہ ہے ایسے رسم و رواج کا، ایسے سسٹم کا؟ یقین کریں آپ جتنا سادہ سے سادہ یہ رکھیں گے سسٹم، اتنا زیادہ خدا بھی آپ سے خوش ہوگا، رسول بھی آپ سے خوش ہوں گے، آل بیت علیہ السلام بھی خوش ہوں گے، وقت کے امام بھی خوش ہوں گے، اور آپ خود بھی پرسکون ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آرام سکون کے ساتھ امام بارگاہ میں مسجد میں انتظام ہو، جشن ہو، قصیدے پڑھے جائیں مثلا، اس کے بعد رسم نکاح ہو، اس کے بعد دیت کی صورت میں نیاز کی صورت، جیسے نیاز تقسیم ہوتی ہے، نیاز کی صورت میں آپ لائیں اور جتنے شرکا ہیں کو وہ نیاز کھلائیں اور اللہ اللہ اور خیر سنگت، نہ چھ چھ قسم کی رسمیں ہوں، نہ چھ چھ قسم کے آپ کسی کو سوٹ سلوانے پڑے، نہ اپنے لیے مصیبت بنے اور نہ دوسروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جن کو دعوت ہوتی ہے ان کے لیے مصیبت ایجاد کریں، نہ اپنے آپ کو اذیت دیں نہ دوسروں کو اذیت، خدا کی نعمت ہے، اس نعمت کو نعمت ہی رکھتے ہوئے خوشی سے استفادہ کریں، خدا کا شکر ادا کریں اور ایک نئی زندگی کی، بہترین زندگی کی بنیاد رکھیں، اور چھ برسط یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں اب آپ کو خود مجھ سے زیادہ پتا ہوگا یہاں پہ کیا درواز ہے اور کیا کیا سسٹم ہے، یہ سب مشکل ایجاد کرنے والے ہیں، یہ سب ٹینشن اور پریشانی ایجاد کرنے والے ہیں، اور ہم خود اپنے آپ کو ٹینشن اور پریشانی دیتے ہیں، اور خدا نخواستہ چھ برسط اس میں گناہ کی آمیزش ہو جائے، ناچ گانا ناؤز بلا، ہمارے یہاں بازی ملتا ہے شراب، ایش نوش، اس قسم کی چیزیں، پھر تو الامان الامان، پھر تو تباہی تباہی ہے، اور ہوتا ہے لاکھوں روپے لٹا دیے جاتے اسی طرح سے ناچنے گانے والوں کے اوپر، پھر تو سمجھے پتہ نہیں کیوں اس ادھر خدا کا عذاب کیوں نہیں آتا، ادھر پتہ نہیں کیوں خدا کا عذاب کیوں نہیں آتا، ہوتا ہے ہمارے یہاں اس قسم کی بات، خاندان بعض لوگ ایسی شادیاں نہیں کرتے، میں ابھی مومنی بات سے عرض کر رہا تھا، میں جب سے اپنے علاقے میں آیا ہوں پانچ چھ سال ہو گئے میرے خیال میں، تو بعد ایک دو خاندان سے جو اس قسم کی برکتیں کرتے تھے، باقی وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے سمجھاتے سمجھاتے ان کو کافی حد تک بہت تبدیلی آ گئی، بہت زیادہ، لیکن ایک دو خاندان ایسے تھے کہ جو جب ان کی باری آتی تو پھر بھی میں ساری وہ جو ایک سسٹم بنا ہوتا تو اس کی توڑ پھوڑ کر دیتے تھے۔ اس دفعہ بھی یہی جو میں بتا رہا ہوں نا، ابھی ہوا میں آج پہ تھا تو وہاں پہ خبر لیتا رہا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، سب پتہ چلا شادیوں میں، دو تین شادیوں میں بہت کچھ، وہ دو تین خاندان ایسے جنہوں نے بہت کچھ وہ کیا، واپس آ کے یہ بہت پہلے سے پروگرام تھا، لیکن تو ہم نے کہا کہ جہاں تک ہو سکے پیار محبت کے ساتھ کام چلائیں. واپس آ کے ہم نے اعلان کر دیا کہ اب جو اس قسم کی شادی کرے گا اس کا نکاح ہم نہیں پڑھیں گے. وہ جائے پھر باہر سے دور سے کسی اور کو لے آئے آپ کے پاس گاڑی آ جائیں لے آئے, ہم نکاح نہیں پڑھیں گے. اس سے بڑھ کر ہم اور کچھ نہیں کر رہے, ہم گولی تو نہیں مار سکتے آپ کو, ہم ایسے دولہا دلہن کا نکاح نہیں پڑھیں گے جن کی شادیوں میں اس قسم کی غلط قسم کے شریعت کی مخالفت ہو. ہمارا ضمیر اب اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ باتیں شرمندہ ہو اور بعض اوقات اس قسم کی چیزوں میں میری ماں بہنوں پر بھی, اگرچہ بعض اوقات وہ ملوث بھی ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات ملوث نہیں بھی ہوتی ہیں, ان پہ بات ان پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی عورتوں کو کون سمجھائے, عورتوں کو کون قابو کرے. تو میری مائیں بہنیں بھی میری آواز سن رہی ہیں, اگر ان کے یہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ بیوی کی شادی دیکھیں کیسی ہوئی تھی, آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شادی دیکھیں کیسی ہوئی تھی. ہم اگر آپ میری مائیں بہنیں اگر ان کی کنیزیں ہیں تو پھر ان کی سیرت دیکھیں وہ شادی کیسے کرتے تھے, اور اگر ہندوانہ رسمیں اور دنیاوی رسمیں اور اہل غیرے کی رسمیں انوان کی رسمیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں تو پھر یہ کہنا چھوڑ دے کہ ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں, پھر کہیں ہم دنیا کے پیروکار ہیں, ہم لوگوں کے پیروکار ہیں. جیسے لوگ کریں گے ہم ویسے کریں گے, لوگ اللہ کا سجدہ کریں گے ہم بھی کریں گے, لوگ نہیں کریں گے ہم بھی نہیں کریں گے, لوگ شادیوں میں ناچ گانا کریں گے ہم بھی کریں گے لوگ نہیں کریں گے. یعنی پھر کہیں ہمارا خدا خدا نہیں ہے بلکہ ہمارا خدا لوگ ہیں, معاشرہ ہے لوگ ہیں, جس میں وہ چلیں گے ہم بھی ادھر چلیں. تو یہ تو بھی زندگی نا بھی. خدا نے آپ کو اپنا شعور دیا ہے, کس لیے دیا ہے؟ معاشرے کے اور لوگوں کے پیچھے چلنے کے لیے, گناہگاروں کے پیچھے چلنے کے لیے, نافرمانوں کے پیچھے چلنے کے لیے آپ کو شعور دیا ہے؟ تو خدا را اپنی زندگیوں کو آسان بنائے. میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ اپنی زندگی کو مشکل سے مشکل تر بناتے چلے جائیں, عالم دین لبن جیسے کہ ہمارا اس میں کیا جاتا ہے, آپ کا اپنا فائدہ ہے. جوان بوڑھے ہو جاتے ماہرین نفسیات کہتے ہیں, میں اپنی روایات کے بجائے ماہرین, میرے ایک دوست ماہرین نفسیات ہیں, ایم ایس سی کیا اور کافی کام کیے, میری دلچسپی بھی تھی اس کی, تو میں پہلے عرض کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں 25 سال کی عمر سے زیادہ اگر لڑکے کی عمر 25 سال سے زیادہ ہو جائے اور پھر اس کی شادی ہو تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے نفسیاتی سائیکالوجی کے اس کے اعتبار سے اس اولاد اور اس باپ کے درمیان ایک نسل کا گیپ آ جاتا ہے. یہ باپ جس زمانے کی بات کرتا ہے بیٹا اس زمانے سے اگلے زمانے میں ہوتا ہے. اس لیے اکثر جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اولاد نہ فرمانے, اولاد بات نہیں مانتی, اولاد کے پاس بیٹھے تو گئے ہمارے والدین ایسے ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں, وہ پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کرتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان ایک نسل کا گیپ ہے, یعنی حقیقت میں وہ دادا کی اس جگہ پہ ہے, یہ پوتے کی جگہ پہ ہے. اب دادا جس زمانے میں تھے وہ کہتے ہیں اس زمانے میں تو مثلا 4 روپے کا کلو, میرے زمانے میں وہ کہتے ہیں 1 روپے کا 1 روپے کلو کا دودھ ملتا تھا, پوتا جس زمانے میں رہتا ہے 100 روپے کا کلو ملتا ہے. اب کتنا فرق آ گیا زمانے میں, اب دادا کی باتیں پوتا نہیں سمجھ سکتا. دادا اس زمانے کی بات کرتا ہے جب دودھ 1 روپے کلو تھا اور پوتا اس زمانے میں رہتا ہے کہ لائٹ بھی بستر کے ساتھ وہ ریموٹ کنٹرول کے ساتھ چلتی ہے, ٹی وی بھی اٹھ کے جا کے آن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. دادا کے زمانے میں ٹی وی تھا ہی, ابھی یہ بستر پہ بیٹھے بیٹھے ٹی وی بھی دیکھتا ہے, چینل بھی بدلتا ہے, مختلف ممالک کے چینل دیکھتا ہے. اب یہ جس زمانے میں رہ رہا ہے دادا اس زمانے میں نہیں تھا, دادا جس زمانے میں تھا یہ اس زمانے میں نہیں تھا. اس لیے ان کا ذہنی آمادگی آپس میں نہیں ہو سکتی. اور اگر جوان 25 سال سے اوپر چلا گیا اور جتنا اوپر جاتا جائے گا اس کے اور اس کی اولاد کے درمیان بھی دادا پوتے والا گیپ آ جاتا ہے. پھر والدین کی بات اولاد نہیں سمجھتی, اولاد کی بات والدین نہیں سمجھ سکتے, پھر گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہوگی, اولاد کہتی ہے ہمارے والدین بڑے خراب ہیں, ہم پہ زبردستی کرتے ہیں, ہمیں وہ الٹی سیدھی پرانے زمانوں کی باتیں بتاتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارے ہمیں چلانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کل کمپیوٹر کا دور ہے, آج کل تو آئی فون اور پتہ نہیں آئی پیڈ اور کس کس کا دور ہے, اور یہ اس دور کی باتیں کرتے ہیں کہ جب وہ گھمانے والے ٹیلی فون آتے ہیں, جب لوگ گھوڑوں گدوں پر سفر کرتے تھے, بیل جہاز پہ حج کرتے تھے, آج ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں اور 3-4 گھنٹے میں جدہ پہ ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے شادی ڈیٹ. اور شادی ڈیٹ کیوں ہوتی ہے؟ آمادگی نہیں ہے, تیاری نہیں ہے, 20 سال لگ جاتے ہیں تیاری میں. خدا کہتا ہے ہم جو شادی کے خطبے میں بھی پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وان کے قل یا ما منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ. فقر کی اور غربت کی اور بے روزگاری اور اس کی وجہ سے شادیاں لیٹ نہ کرو. کیا پتا ایسی جس کے ساتھ تم اس کی شادی کرنے جا رہے ہو اسی کی برکت سے اس کا بھی رزقال ہے. کہ شاید میں نے آپ کو روایت سنائی ہوگی کہ امام کی خدمت میں راوی آیا اور اس نے کہا فقر و غربت کا شکوا کیا, فقیر ہوں غریب ہوں. اب تو بہت احتیاط کے ساتھ سنا رہا ہوں, ممکن ہے ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں اس حدیث سے. سلوات پڑھیں سب مل کر. فقر و فاقہ اور بے روزگاری کی شکایت تھی. امام نے کہا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں شادی تو نہیں ہوئی ہے. شادی کیسی ہو, پیسے نہیں. کہا جاؤ شادی کر. امام کا حکم تھا جا کے شادی کر لیں. کچھ عرصہ گزرا پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا, بولا پہلے تو اکیلا تھا, اوکھا سوکھا گزارا کر لیتا, تبھی ساتھ بیوی بھی ہے, اب ایک سے دو ہو گئے ہیں اور اس کی باتیں بھی ہیں, اب کیا کروں. میرا تو وہی حال ہے, ابھی بھی کچھ نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, آمدنی نہیں ہے, اب دو ہو گئے ہیں. کہا جاؤ ایک اور شادی کر. میں نے کہا نا میری مائیں بہن مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, کہا جاؤ ایک اور شادی کر. امام کا مطیع تھا, چلا گیا جا کے ایک اور شادی کر. کچھ ایسا گزرا آیا کہا مولا پہلے اکیلا تھا, بھوکا بھی سو جاتا تھا, خود تھا نا, اتنا مسئلہ نہیں تھا. اب پھر ایک ٹی وی آپ کے حکم سے آ گئی, اس کی باتیں اور اس کی بارہ ٹینشن بھی ہے, اس کا خرچہ میرے اوپر واجب ہے نا, ٹی وی کا خرچہ شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے. تو دو ہو گئے تھے آپ کی خدمت میں, آپ نے کہا دوسری شادی کر. اب دو بیویاں ہو گئی ہیں اور میں بھی, اور حالات کوئی ہیں, روزگار کوئی نہیں, کاروبار کوئی نہیں, آمدن کوئی نہیں. یہ روایت ہے, یہ حقیقت ہے. مولا نے کہا جاؤ تیسری شادی کر. بس تیسری شادی کا کرنا تھا کہ اس کے بعد اس کے بعد ایسی رزق میں برکت آئی, ایسا سلسلہ بنا اس کا کہ ہماری زمان کا راتی اور دیہاتی اور, یعنی رات دن دگنی اور رات چگنی اس نے ترقی کی اور اتنا مالدار ہو گیا کہ قرآن کی آیت ہے. فقر کے, بے روزگاری کے اور غربت کے ڈر سے شادیوں کو لیٹ نہ کرو. کیا پتا اسی شادی میں اس کا رزق لکھا ہو, اسی شادی میں اس لڑکے لڑکی کا رزق لکھا ہو, اسی شادی میں اس کی نوکری لکھی ہو. تو قرآن اسلام بہت زیادہ تاکید کرتا ہے. ابھی لڑکی کی شادی کے حوالے سے تو بعض ایسی روایات ہے واقعی حیران رہ جاتے آدمی کہ اس پہ آج کے دور میں کیسے عمل کرے. وہ تو کہتے ہیں کہ بس بالغ ہوتے ہی وہ پھر اپنے باپ کے گھر میں نہ ہو, اپنے سسرال چلے جائیں. لیکن ہمارے یہاں کم از کم, یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے, میں انہیں یہی کہتا ہوں لڑکی 18-20 سال کی ہو اور لڑکا 22-23 سے 24 سال, اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے. اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک تو وہ مسئلہ کہ اولاد میں اور باپ والدین میں قید آ جاتا ہے, دوسرا ابھی ان کی فکریں اتنی پختہ نہیں ہوئی ہوتی. 18-20 سال کی لڑکی ہو, 22-24 سال کا لڑکا ہو, اپنے نظریات ان کے اتنے پختہ نہیں ہوئے ہوتے. جب دو فرد ایک گھر چلانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپس میں عادات میں, پسند ناپسند میں فرق ہوتا ہے, لیکن اپنے اپنے اس نظریات کے اوپر پختہ نہیں ہوئے ہوتے. کمپرومائز آسان ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں, گزارا چل جاتا ہے. لیکن جو جو عمر پکی ہوتی جاتی ہے, انسان کی عادات, انسان کی نظریات, انسان کی پسند اور ناپسند بھی اس کے ساتھ ساتھ پکی ہوتی جاتی ہے, مضبوط ہوتی جاتی ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے جب دو صاحب نظر ایک گھر میں ایک گاڑی چلانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں, ایک کہتا ہے میری نظر یہ ہے, دوسرا کہتا ہے میری نظر یہ ہے, یہ اپنی نظر سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں, وہ اپنی نظر سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روز لڑائی, روز اختلاف. اور بہت ساری ہم نے دیکھی واقعی شادیاں اسی وجہ سے ناکام ہو جاتی, بڑی عمر میں شادی ہوتی. اور اسلام بہت زیادہ تاکید کرتا ہے جتنا ہو سکے بالغ ہونے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے ان کی شادی کر دی جائے, تاکہ وہ ان کے نظریات ابھی اتنے پختہ نہ ہوئے ہوں, اتنے درم نہ ہوئے ہوں, پھر وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. بعض اوقات ایک قدم یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, ایک قدم وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, اس طرح بے بنا کے کام چل جاتا ہے. اور دوسرا جو دنیاوی نقصان اور فائدہ ہوتا ہے دیر یا جلدی کرنے سے, دیر سے شادی ہوگی تو اولاد ابھی چلنے پھرنے اور آئس کریم مانگ رہی ہوگی, اور بابا جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا, بابا ریٹائر ہو گیا ہے, پینشن میں گزارا نہیں, تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, تعلیمی اخراجات آپ کے سامنے. لیکن اگر چھوٹی عمر میں बीस बाईस साल की उम्र में शादी होगी, तो अभी बाप रिटायर नहीं हुआ, अभी बाप में जोरे बाजू है और बेटा भी साथ जवान हो जाता है। ये ज्यादा अच्छा है जब बाप बूढ़ा हो गया और बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, घर आता है तो कोई कहता है मुझे आइसक्रीम दे दो, और कोई कहता है मुझे टॉफी दे दो, और कोई कहता है वो बेचारा यानी अपने बच्चों की जवानी, उनकी शादी, उनके पार्टी खोते निवासे ये देख ही नहीं पाता। लेकिन छोटी उम्र में आप जल्द जवान हो जाते हैं, जल्दी शादी हो जाती है उनकी, आगे पोते देखते हैं, यानी दुनियावी एतबार से भारत आल आयाल में इजाफा होता है, खुशी होती है, सुकून मिलता है। तो बहुत सारे फवायदे हैं नफसियाती एतबार से भी और माशरती और दुनियावी एतबार से भी। वक्त पर, टाइम पर जल्दी शादी करने इसकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब मैं मुमकिन है ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें कर चुका हूँ जो वैसे आमतौर पर मैं ऐसी बातें नहीं करता कि जल्दी शादी करने की। बहुत सारी और भी हिम्मतें हैं, बहुत सारी और चीजें हैं कि अब मैं इशारे किनारे में कहूँ, यही कह सकता हूँ जब तक इशारा भी बहुत सही हो जाए, कि जब भूख लगी हो उस वक्त अगर खाना ना मिले, जब खाने का वक्त हो उस वक्त खाना ना मिले, मुझे मसलन 1 बजे भूख लगती है, 4 बजे खाना मिलता है, मैं उस रगबत से उस इश्तिहा से नहीं खाऊंगा, और जब उस रगबत और इश्तिहा से नहीं खाऊंगा वो गजा अपनी मुझे फायदा भी नहीं देगी। मेडिकल यही कहती है ना, जब भूख लगी हो उस वक्त खाना खाए, तो जो उम्र होती है शादी की उस वक्त शादी होना, और जब आदमी उम्र ढल जाए उसके बाद शादी होती है, उस शादी का क्या फायदा, जबकि खुदा की नेमतें हैं ये शादी, ये मियां बीवी होना, लिबास होना कुर्बान, तुम लिबास होना, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, इन नेमतों से वक्त पर इस्तेफादा किया जाए तो फिर नेमत का हक अदा हो गया, खाना बना हुआ है बासी हो गया, ताजा ताजा रोटी हो, गरम गरम रोटी हो, गरम गरम साधन हो, उसके खाने का और मजा आता है, और खुश्क रोटी, सूखी रोटी, बासी रोटी और रोगन जमा हुआ साधन का आदमी के ये खाना है, आदमी बहुत जबरदस्त खाना है, लेकिन उस खाने में वो मजा, वो लुत्फ नहीं आता। जब लुत्फ नहीं आता आदमी उस रब्बत के साथ, उस इश्क और मोहब्बत के साथ वो खाना फिर नहीं खाता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, समझदारों के लिए इशारा ही काफी है कि ये खुसूसन वालिदैन के लिए मैं आसान हूँ कि वक्त पर ये काम किया जाए, और वो भी उनकी भी ख्वाहिश होती है वालिदैन की भी, वो भी अपने बच्चों को यानी अपने बेटे को दूल्हा देखना चाहते हैं, अपनी बेटी को उसके ससुराल के घर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे नाक कटने वाले मसाइल हैं और लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से काम नहीं होता रहता है, और माशरे में कितने बिगाड़ इसकी वजह से पैदा होते हैं, माशरे में कितनी इससे बुराइयां पैदा होती हैं आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ ये वजूहात। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मैं जो जो बोलता जा रहा हूँ मेरे जहन में और नुकात आते जा रहे हैं, जबकि मैं इस पर इतनी तफसील से गुफ्तगू नहीं करना चाहता था, मैं भी दूसरी तरफ भी आना चाहता हूँ कि वो रवाज भी हमें मार देते हैं। वो रवाज क्या है, जब मुसीबत आती है, जब कोई फौत हो जाता है, आप यकीन करें हम मैं जब कुंभ में रहता था तो जिस घर में हम रहते थे हमारे दरवाजे के बिल्कुल सामने छोटी पतली गली थी, सामने उनका दरवाजा था, वो एक अफगानी हजारा फैमिली थी, अफगानी मिस्त्री था वो, जो घर वाला था वो मिस्त्री था, ये मकान बनाता था, अच्छे लोग थे, हमारा काम करते थे आधे मन के नाते, और ना जाना करीबून से हमारी सलाम दुआ थी। तो एक दिन इसी तरह जुमेरात थी, तो मैं सुबह ब्याह हुआ था अपने दर्स वर्स क्लासेस के लिए वापस आया, तो घर वालों ने बताया कि आज शाम जो सामने वाले हैं उनकी वालदा की मजलिस खत्म है मुकामी मस्जिद में। मैं बड़ा हैरान हुआ कि सुबह गया तो कोई आसार कुछ फौतगी वगैरह तो थे नहीं, तो ये कैसे बारह माह गया उसमें मजलिस हुई, मजलिस की बात फिर मैंने उससे ताजियत भी की, और उससे पहले किसी और से पूछा, तो जो वो मर मिस्त्री था उससे पहले किसी और से पूछा कि इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, जनाजा कब हुआ है, और ये उधर अफगानिस्तान में था, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हुआ। मैंने कहा कब फौत हुई, आप यकीन करें, उसने कहा 7 या 8 साल पहले। मैंने कहा 7-8 साल पहले फौत हुई, और अभी कौन सा मस्जिद से खाद किस सिलसिले में था। कहा हम अफगानियों का हमारा रिवाज है कि बड़ा बेटा जो है वो एक फिर बड़ी मस्जिद से खत्म का एहतमाम करता है जब उसकी वालिद वालदा फौत होते हैं, तो ये चूंकि जब इसकी वालदा फौत हुई थी तो ये माली हालत इसकी कमजोर थी, इसलिए इसको बताया ही नहीं। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि 8-9 साल 7-8 साल एक शख्स की वालदा फौत हो गई और उसको बताया ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये इस रिवाज पे अमल नहीं कर सकेगा।
अब काफी मेहनत मजदूरी करके इसकी माली हालत ठीक हो चुकी है, इसलिए इसको बताया कि तुम्हारी वालदा 7 साल पहले फोत हो गई। आप यकीन करें मैं घर आया, सब मेरी वालदा भी मेरे साथ उधर कुंभ में हमारे साथ रहती, मैंने गुजार किया कि अब आपकी दूल्हे उनके लिए और ज्यादा दुआ करनी पड़ेगी कि आप फोत होगी तो बहुत ज्यादा खर्चा है। ये क्या है, एक उस घर वाले के बेचारे की पहले मुसीबत आई हुई है, वाले वालदा बहन भाई मियां बीवी जो भी है रिश्ता उससे जुदा हो गया, ऊपर से ये हमारे बर्बाद मुसीबत अंदर मुसीबत, और वो बेचारा अपनी असली मुसीबत को तो भूल ही जाता होगा। हमारे यहाँ ये तीसरा है जी, ये सातवां है जी, हर जुमरात को होता है, ये 40वां है जी, ये पता नहीं 21वां है जी, ये फलाना है जी, वो खाने पकते हैं लोग रिश्तेदार सब आते हैं, हंसी मजाक शुगर मेला पता ही चलता फौती का घर है, जब उसको तस्वीर देने आते हैं तो वही निकाल के रख देते हैं, वो एक काम तो उससे मिला ही होता है, ऊपर से ये जो ऊपर से ये दूसरे काम आते हैं ये तो बिल्कुल ही बेड़ा ही उसका घर करके रख देते हैं। ये मेरे और हमारे आपके रिवाज जो तबाही निकाल के हमारे आते हैं, अल्लाह ने नहीं कहा, हम खुद अपनी दवाई निकालते हैं, हम खुद अपने लिए टेंशन खड़ी करते हैं, हम खुद अपने लिए। इस्लाम तो कहता है कि जिसके घर फौतगी हो गई है जो साहिब अज़ा है 3 दिन तक उसके घर खाना खाना, उसके घर खाना खाना क्या है मकरूह है, और बल्कि ये भी ताकीद की गई है कि 3 दिन तक आप उसके घर खाना लेकर जाए। आफरीन है, मैं कुंभ में था, मेरा बेटा 21 दिन का था जो पैदा होने पर 21वें दिन फौत हो गया, हमारे लिए बहुत सख्त था, पहला पहला बच्चा था, यकीन करें हफ्ता पूरा हमारे घर खाना था, दोस्त बाप भी इस्लामी सुन्नत पर अमल करते, हमें वाकई होश ही नहीं थी, खाने की होश ही नहीं थी, ठीक टाइम पे उन्होंने आपस में दोस्तों ने तकसीम बंदी की हुई थी, वक्त खाना आ जाता था, ये अच्छा है। जब उधर बच्चा तो गया मैं हर रोज 30-40 आदमी के लिए खाने का बंदोबस्त कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ ये खरीद के ला रहा हूँ वो खरीद के ला रहा हूँ, तो वही निकल जाती है वो काम अलग और ऊपर से ये काम अलग। ये कौन कहता है हमें ये मुसीबतें यार कौन करता है मेरे लिए और आपके लिए, हम खुद करते हैं, हमारे रिवाज करते हैं। आजकल जमाना इतनी तरक्की कर चुका, हर शख्स समझदार, हर शख्स जानता है कि हम अपने अपना कमाते हैं, अपने घर खाते हैं, सवाब मिलते हैं। खुदा रहा इन सारी बातों में आपका अपना फायदा है, फिर रिवाजों पे काम करें। ये नाक काटने को और ये लोग क्या कहेंगे, लोग हम भी हमें और आप ही है ना, नाक भी हम ही एक दूसरे का काटते हैं, तो एक दूसरे का नाक काटना छोड़ दें, क्या मिलेगा एक दूसरे का नाक काट के, एक दूसरे का नाक काटना छोड़ दें, एक दूसरे के खिलाफ बातें करना इस सिलसिले में छोड़ दें। क्योंकि आज अगर उसके बेटे की शादी है तो कल मेरे बेटे की भी तो शादी रहनी है, आज अगर उसकी वालदा का इंतकाल हुआ है तो कल मेरी वालदा का भी इंतकाल होना है, ना मैं किसी की नाक काटूं ना कोई मेरी नाक काटू, ना मैं किसी के बारे में बात करूं ना कोई, जिस तरह इस्लाम कहता है उस तरह से अगर शादी है तो उस तरह से करें, अगर फौत हो गया है तो बजाय इसके उसके घर जाके खाएं, आपकी तरफ से बाकी आबाब रिश्तेदारों दोस्तों की तरफ से बंदोबस्त होना चाहिए कि उन घर वालों के लिए भी आप खाना लेकर जाए, और उसके घर वालों का ये भी होता है कि हम बंदोबस्त करते हैं जी, मेरे अजीज का किसी का इंतकाल हो गया तो मैं आपको कहता हूँ जितने मेहमान आए उनको खाना मैं खिलाऊंगा उसके घर में, अगर एहसान ही करना है नेकी करनी है तो आप अपने घर में या किसी ऐसी जगह में जाए उसको टेंशन ना हो। पहली बात तो ये कोशिश करें, खासतौर पर आपका जिस तरह का माहौल माशरा है सब यहीं पर रहते हैं, कोई दूर से तो आया नहीं होता, एक दफा दूसरे शहर से आए हैं दूर से आए हैं अब वो वापस नहीं जा सकते, ऐसे मेहमान है बारह मेहमान नवाजी का तकाजा है उनके लिए खाने का बंदोबस्त कीजिए, लेकिन जब एक ही जगह पे रहते हैं सारे थोड़े थोड़े फासले का घर है तो वहां पे असल खाने का बंदोबस्त करने की जरूरत क्या है, अपने दुआएं उसकी ताजियत करें तस्वीर पेश करें जनाजे में शिरकत करें जो मुनासिब है उनको जान दे अपने अपने घर चले जाए अपना अपना खाना खाने का। बहुत सारी ऐसी मुश्किल हैं बहुत सारी ऐसी मुसीबतें हैं जिनकी वजह से हम अपनी जो नियमतें होती हैं उन नियमतों को मुसीबत में तब्दील कर देते हैं, जो गम होता है उस गम को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं अपने इन्हीं रिवाजों के चक्कर में अपने इन्हीं नाक काटने और बातें करने के चक्कर में। खलास है सामने का और ये जो हम मुश्किल ईजाद करते हैं मुमकिन है मुझे अल्लाह ने दिया है
میں اس قسم کی دعوتوں کے بندوبست کر سکتا ہوں، میرے نوکر چاکر دوست احباب کافی ہیں جو سارے کام کریں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، پیسے چیک کاٹوں گا دوں گا اور سارا بندوبست وہ کر دوں گا۔ لیکن کیا باقی بھی سارے اسی طرح کر سکتے ہیں؟ کیا اور لوگوں کی یہی صورتحال ہے؟ میں تو گزارا کر لوں گا، لیکن دوسروں کے لیے جو مشکل بن جائے گی، دوسروں کے لیے جو رواج بن جائے گا، ایک سسٹم بن جائے گا، وہ کیا کریں گے؟ وہ جب دکھ میں ہوں گے، وہ جب اذیت میں ہوں گے، وہ جب تکلیف میں ہوں گے، اس تکلیف میں میرا بھی حصہ ہوگا، اس کا گناہ میری طرف جائے گا۔ اور انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ادھر ادھر اس کو اور اس کو نہ دیکھیں، اپنی چادر کو دیکھیں اور اپنے پاؤں کو دیکھیں، جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں اس کو اور اس کو۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا، امام کا فرمان ہے مال و دولت کے سلسلے میں، دنیا کے سلسلے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور معنویت اور روحانیت میں اپنے سے اوپر والوں کو، پھر تمہیں متعدد اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے۔ اور اگر مال و دولت میں تم اوپر والوں کو دیکھو گے تو پھر کبھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے، پھر کبھی پرسکون زندگی تم نہیں گزار سکتے۔ سلام علیکم۔ یہ صرف میرا کہنا اور آپ کا سننا اور اسی پہ اکتفا کر کے جس طرح آئے تھے اسی طرح اٹھ جانے کے لیے نہیں تھا، یہ اس محرم الحرام کا، ان مجالس کا کہ دروس میں سے ایک درس ہونا چاہیے۔ اگر یہ تبدیلی لے کے ہم یہاں سے اٹھتے ہیں تو پھر تو ہم نے اس مجلس میں آنے کا ثواب کمایا ہے، پھر تو ہمیں اس مجلس میں کچھ ملا ہے، اور اگر ہم جس طرح آئے تھے اسی طرح اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اسی طرح ہمیں ناک کی پرواہ ہے، اپنی کٹے نہیں اور دوسروں کی چھوڑیں گے نہیں اور دوسروں کے بارے میں باتیں کریں گے، تو پھر ان مجالس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر درسگاہ کربلا میں شرکت کا کوئی فائدہ۔ تبدیلی آنی چاہیے ہمارے اندر ہر مجلس کے ساتھ، جب ہم آئیں تو جیسے آئیں ویسے اٹھ کے نہ جائیں، کوئی نہ کوئی اپنے اندر تبدیلی لے کے جائیں، پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی مجلس میں یہ آنا بارگاہ خداوندی میں مورد قبولیت قرار پایا ہے، اور اگر میں یہاں آتا ہوں اور کوئی تبدیلی لیے بغیر چلا جاتا ہوں تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کا میں یہاں آنا قبول نہیں کیا۔ اگر یہاں سے تبدیلی لے کر جاتے ہیں، یہاں سے میری مراد نام بھی جاتے ہیں، مجلس میں اپنے اندر ایک مثبت تبدیلی لے کر جاتے ہیں، جب آتے ہیں تو تبدیلی نہیں ہوتی، جب جاتے ہیں تو ایک مثبت تبدیلی آپ میں آئی ہوئی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مجلس میں آنا حضرت زہرا نے قبول کر لیا۔ اور اگر میں جیسا آتا ہوں ویسا ہی واپس چلا جاتا ہوں، کوئی تبدیلی مجھ میں نہیں آتی، یقین کریں آپ کا یہاں آنا قبول نہیں، یہ آپ کا آنا قبول نہیں، کوئی نہ کوئی مثبت تبدیلی یہاں سے آدمی لے کر جائے۔ یہ باتیں ممکن ہے آپ کہیں کہ ان باتوں کا تعلق کربلا، مجلس عذاب، محرم الحرام اس سے کیا ہے، یہ باتیں بالکل کربلا کے ساتھ مربوط ہیں، یہ باتیں بالکل امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مربوط ہیں۔ کیوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، یہ سفر کی صعوبتیں برداشت کی، یہ اتنی تکلیفیں برداشت کی، کربلا کے میدان میں پہنچے، بیابان میں خیمے لگائے، اہل و عیال کے ساتھ آئے، یہ سب کس لیے کیا؟ امام خود فرما رہے ہیں اور زبانی نہیں کہا، لکھ کے دے کے گئے ہیں تاکہ قانونی دستاویز اور دلیل بن جائے قیامت تک کے لیے، کہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر دے کے گئے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں امت اسلام کی اصلاح کے لیے نکلا، میں اچھائی کو پھیلانے اور برائی کو مٹانے کے لیے نکلا ہوں۔ یہ مجالس کا جو انعقاد ہوتا ہے ان کا بھی مقصد یہی ہے، جہاں غم ہے اور امام عالی مقام کو بیان کیا جائے، وہاں ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں پہ وہ چیزیں بیان کی جائیں جو اچھائی پھیلانے کا باعث بنے اور برائی مٹانے کا باعث بنے، جس لیے یہ باتیں بالکل کربلا کے ساتھ مربوط ہیں اور موضوع کے ساتھ بالکل فٹ آتی ہیں باتیں۔ اور پڑھنے والوں سے بھی کل امام پوچھیں گے کہ تمہیں میرا ممبر ملا تھا، ممبر حسین پر تمہیں بیٹھنے کی اجازت ملی تھی، تو تم نے حسین کا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ کسی پڑھنے والے نے بہت ایک درد بھرا جملہ کہا تھا،
کل اگر امام ساری زندگی جن کا پیغام بناتا رہا, کل اگر وہ مجھ سے پوچھ لیں میری سکینہ نے تماچے اس لیے کھائے تھے کہ دین تم تک پہنچ بھی جائے اور پھر تم دین پر عمل نہ کرو, ہمارا پیغام تم تک پہنچ بھی جائے اور تم اس پیغام پر عمل نہ کرو, میں نے قربانیاں اس لیے دی تھی. مسلم ابن عقیل کا تذکرہ آپ نے سنا, ان کی بیٹی کا تذکرہ آپ نے سنا, مسلم کا سارا خاندان کربلا میں جہاد کا 7 سالہ بچی تاریخ میں ملتا ہے, مقتل میں ملتا ہے کہ جب عاشور کا دن آیا اور دن ڈھل گیا, فضائے کربلا میں یہ صدا گونجی کہ لوٹو تبرکات علی و بطول کو, قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. مسلمان تسلیت کے لیے آگ لے کر آئے, اور آپ کو پتہ ہے بیابان میں جب آگ لگتی ہے, ہوا چلتی ہے, کتنی تیزی سے آگ پھیلتی ہے. آگ پھیلتی چلی گئی اور آل رسول کہتے ہیں اس طرح جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور موتی زمین پر بکھر جاتے ہیں, اس طرح سے آل رسول کربلا کے میدان میں بکھر گئے. بچے ماؤں سے چھوٹ گئے, بچیاں سب بکھر گئے, دشمن گھوڑوں پر سوار آل رسول کے درمیان گھوڑے دوڑا رہے ہیں, نیزوں سے چادریں اتار رہے ہیں, اور اس مندر میں بچوں کا ہوش نہیں رہا, بچے بچیاں سب بکھر گئے. جب رات ہوئی اور تھوڑا سکون ملا, گنتی شروع کی, وہاں مسلم کی عتیقہ نظر نہ آئی. مسلم کی 7 سالہ یتیمہ نظر نہ آئی. اور جب ڈھونڈنا شروع کیا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا وہ بچی زمین پر لیٹی ہوئی ہے. آواز دی کوئی جواب نہ آیا, جب ہاتھ لگایا تو پتا چلا. عزیزوں کہتے ہیں جب غور کیا تو دیکھا بدن پر گھوڑوں کے ٹاپوں کے ٹکڑے. اور پھر تفلان مسلم محمد اور ابراہیم آج ان ننے ننے معصوم بچوں کی مجلس ہے. مقتل کہتا ہے تمہارا اللہ, مقتل کہتا ہے دو قسم کی روایات ملتی ہے. بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت مسلم نے اپنے ساتھ ان دو بچوں کو لائے تھے, اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ عصر عاشور کو جب بچے اپنی ماؤں سے بچھڑے تو یہ دو بچے دشمن کے سردار کسی ایک سردار کے ہاتھ چڑھے اور وہ الگ سے قافلے سے جدا ان کو پکڑ کے عمر ابن زیاد کے دربار میں لے گئے. بہرحال خلاصہ یہ کہ جب حضرت مسلم شہید ہوئے ان کے ساتھ آئے تھے تو وہاں گرفتار ہوئے. بعد روایات میں بات بنی ہے کہ یہاں سے گرفتار ہوئے اور قافلے سے جدا لے جایا گیا ان کو. تاریخ میں ملتا ہے یہ زندان میں بند تھے. ابن زیاد کا حکم تھا کہ نہ ان کو پیٹ بھر کے کھانا دینا ہے, نہ جی بھر کے ان کو پانی دینا ہے, اور جتنی سختی ان پر کر سکتے ہو کر. بڑے کڑکڑیا جوان تھے. مقتل کہتے ہیں دونوں کی عمر 10 سال سے کم تھی. 10 سال سے کم عمر کی یہ دو بچے زندگی میں پہلی بار مدینے سے نکلے تھے. زندگی کا پہلا لمبا سفر تھا, اور وہ بھی ایسا سفر, باپ سے بھی بچھڑ گئے, ماں سے بھی بچھڑ گئے, اکیلے تنہا ایک زندان میں بند ہے. 24 گھنٹوں میں ایک بار شام کو پانی کا ایک کوزہ اور دو خشک روٹیاں لا کے. آپ اولاد والے بیٹھے ہو, بچے کتنے نازک ہوتے ہیں, گھر میں کھانے پینے پر سب سے زیادہ ضد بچے کرتے ہیں. بچے کہتے ہیں یہ چیز مجھے پسند نہیں, میں یہ بھی نہیں کھاؤں گا, میں وہ بھی نہیں کھاؤں گا, میں تو وہ کھاؤں گا. اور ماں باپ کتنے چار سے ان کی خواہشیں پوری کرتے ہیں,
لیکن کتنے مظلوم بچے ہیں آل رسول کے، علی کے نواسے اور ایک ساتھ صرف دو مشکلوں کے عزیزو. ایک دن نندہ شہزادہ بڑے بھائی سے کہتا ہے، اس زندان بان سے بات تو کرتے ہیں، اس کو اپنا تعارف تو کرواتے ہیں، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے. بڑا شہزادہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، آج جب رات کو شام کو آئے گا اس سے بات کرتے ہیں. اب جب وہ شام کو دو خشک روٹیاں اور پانی کا کوزا لایا، بڑا شہزادہ کہتا ہے یا شیخ آتا عارف محمد بن مصطفیٰ. اے زندان مان، تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کہا کیوں نہیں، وہ تو میرے رسول ہیں، میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اپنے دل میں ان کی محبت بسائے ہوئے ہوں. شہزادہ کہتا ہے کہ عارف ہو جعفر ابن ابی طالب، کہ جعفر ابن ابی طالب کو تو جانتا ہے؟ کہا کیوں نہیں، وہ تو رسول کے چچا دار بھائی تھے، جنگ موتا میں شہید ہوئے، ان کے دو بازو قلم ہو گئے اور ان دو بازوؤں کے بدلے خدا نے جنت میں انہیں دو پر دیے ہیں، ان پروں کے ساتھ وہ فرشتوں کے درمیان پرواز کرتے ہیں. اتنا سننا تھا شہزادہ کہتا ہے عارف علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب تو بھی جانتا ہے. کہا کیوں نہیں، علی ابن ابی طالب تو میرے رسول کے وسیع ہیں اور میرے امام ہیں. عزیز و بس اتنا سننا تھا کہ یہ کہتا ہے علی میرے امام ہے. کہا محمد ہمارے نانا ہے، علی ہمارے نانا ہے، ہم مسلم ابن امیر کے بیٹے ہیں.
پکارا اور بلایا تھا، بچوں نے اپنی رودات سنا دی، اس
کنیز نے جب یہ سنا تو کہا میری مالکت اہل بیت کے چاہنے والی ہے، آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے جاتی ہوں، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گی، وہ تمہیں مدینے پہنچانے کا بندوبست کرے گی۔ وہ کنیز ان بچوں کو لے کر اس مومنہ کے پاس آ گئی۔ جیسے ہی مومنہ نے سنا، مومنہ نے بچوں کے ہاتھ چومنے شروع کیے، چہروں پر بوسے دینا شروع کیے، بچوں کو ماں کی ممتا یاد آ گئی، بچے لاروں کے دان ہونے لگے۔ عزیزوں نے آنے باندھ دیا گیا۔ بڑے عرصے کے بعد، ایک سال کے بعد بچوں کو گھر کا کھانا نصیب ہوا۔ بچوں نے بڑے سکون سے کھانا کھایا، بچوں کو سکون آ گیا۔ دن گزر گیا، رات ہوئی، اس مومنہ نے بچوں کو ایک کمرے میں لٹا دیا۔ بچے بڑے عرصے بعد چین کی نیند سو گئے۔ ادھر اس مومنہ نے اپنی کنیز کو اور اپنے بیٹے کو کہا کہ باپ آئے گا، حارث آئے گا، اس کو بالکل نہیں بتانا، چونکہ وہ ظالم دشمن آل بیت تھا۔ وہ جب حارث گھر آیا، تھکا ہارا گھر آیا، زوجہ نے کھانا رکھا اور پوچھا اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہا زندان بان مشکور نے مسلم کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو آزاد کر دیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا ہے جو ان بچوں کو لے کر آئے گا اسے بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ میں سارا دن ان بچوں کو ڈھونڈتا رہا، میں بھی تھک گیا، میرا گھوڑا بھی تھک گیا، لیکن وہ بچے نہیں ملے۔ اب یہ مومنہ کہتی ہے، ظالم تیرے دل میں ذرا خوف نہیں آتا؟ کل رسول کو کیا جواب دو گے؟ کل علی کو کیا بولے چلاؤ گے کہ ان کے بچوں کے دشمن بنے کرتے ہو؟ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ وہ اس نے اپنی بیوی کو چھیڑ دیا، کہتا ہے زیادہ باتیں نہ کر، مجھے کھانا لا کر دے۔ کھانا کھایا اور تھکا ہارا سو گیا۔ عزیزوں رات گزر رہی تھی کہ اچانک بڑا شہزادہ بیدار ہو گیا۔ چھوٹے شہزادے کو بیدار کر کے کہتا ہے، اے بھیا میں نے خواب دیکھا ہے، جد رسول اللہ بھی ہے، نانا امیر المومنین بھی ہے، نانی فاطمہ زہرا بھی ہے، مامو حسن مجتبی بھی ہے، اور بابا تشریف لاتے ہیں۔ نانا علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اے مسلم اپنے بچوں کو کدھر چھوڑ کے آگے؟ اپنے بچوں کو کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ بابا نے جواب دیا، چچا جان بس ایک رات کی بات ہے، کل دو دو بچے میرے پاس آ جائیں گے۔ جیسے ہی یہ خواب بیان کیا، نظر میں نظر کہتے ہیں، بھیا میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے، لگتا ہے شب آخر ہے۔ دونوں بچوں نے ایک دوسرے کے گلے میں مار ڈالی، آہستہ آہستہ رونا شروع کیا۔ بچے سسکیاں دے رہے تھے، اپنے سسکیوں کی آواز اس ملعون کے بیدار ہونے کا سبب بنی۔ زوجہ سے پوچھا، ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں، یہ کس کے رونے کی آوازیں ہیں؟ زوجہ نے بہانہ کرنے کی کوشش کی، کوئی آواز نہیں آ رہی، تم تھکے ہوئے ہو، ایسے ہی تمہارے کام بن رہے ہیں۔ لیکن ظالم نہ سنے نہ سنی، ظالم اٹھا، اندھیرے میں کٹوتا ہوا رونے کی آواز کی طرف بڑھا، چلتے چلتے اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں دونوں مسلم کے نام ایک دوسرے کی بغل کے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے رو رہے تھے۔ کٹوتے کٹوتے دونوں کے سروں پر ان کے دونوں ہاتھ پہنچے۔ ظالم نے ان کے بالوں میں ہاتھ ڈالے، بالوں میں ہاتھ ڈال کے دونوں کو کھڑا کیا اور کہہ بھری آواز میں کہتا ہے، من انتما، تم دونوں کون ہو؟ ماں دستا آنے بھی بہتی، میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ بچوں نے سمجھا یہ ظالم نہیں ہے، بچوں کے منہ سے نکل گیا، ہم سفیر حسین مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، بس
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب قلوبنا علی دینک، اے اللہ تجھے واسطہ قرآن ہدایت کریم و سلام کا، اے اللہ تجھے واسطہ شہداء و سرائے کربلا کا، اے اللہ تجھے واسطہ فتنہ مسلم کا، میرے اللہ تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا جو رقیہ کے جگر گوشوں کے لیے، میرے اللہ تجھے جناب رقیہ کے دکھی دل کا واسطہ، ہماری عبادات کی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایک اور دیکھ بننے کی توفیق عطا فرما، دین و دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب فرما، گناہوں سے بچنے اور نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اہل بیت علیہم السلام کی محبتوں معرفتوں سے ہمارے قلوب کو منور فرما، دنیا میں ان کی زیارت پر جب آخرت میں ان کی شفاعت سے بہر مند فرما، ہمارے مرحومین والدین زمین حقوق اساتذہ سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کی پریشانیوں کو دور فرما، جن مومنین مومنات کے لیے، جن مسافروں کے لیے، چند مسافروں کے لیے بھی دعا کے لیے کہا گیا، ان سب کی پریشانیاں مشکلات دور فرما، جو زیارت کے سفر پر گئے ہیں ان کے سفر کو خیر وافیت کے ساتھ انہیں اپنے اوطان میں پلٹنے کی توفیق عطا فرما، مومنین مومنات کا درداران سید الشہداء زائران کربلا سب کی حفاظت فرما، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، حاضرین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، رزق کے حلال وافر و برکت عطا فرما، اولاد کو اولاد صالح عطا فرما، جن کو اولاد دی ہم کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیام قیامت اہل بیت علیہم السلام کا عہدہ پیروکار رضا دار بننے کی توفیق عطا فرما، علماء حق کا سایہ قائم و دائم فرما، ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما، مومنین مومنات رضا داران سید الشہداء دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مکتب حقا کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں، جو مکتب حقا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں نیست و نابود فرما، بالخصوص جو عزاداران سید الشہداء کے بارے میں قصد سو رکھتے ہیں، انہیں نیست و نابود، ذلیل و رسوا فرما، ہم سب کی آمادگی کے ساتھ ہمارے محبوب امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ان کی دعائیں ہم سب کے شامل حال فرما، ان کے عظیم انقلاب کی راہیں ہم سب کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین صلی علی محمد امام علیہ الطاہرین، جملہ مرحومین، آپ حاضرین کے مرحومین، اس مسجد کے بنانے والے جو دنیا سے چلے گئے، یا جو بنانے والے ہیں ان کے عائضہ و سارے بابا و اجداد جو دنیا سے چلے گئے، شہداء اسلام، شہداء مکتب تشیع اور اس علاقے کے شہداء، سب کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ محل اخلاص ہے، والسلام علیکم